شاہ پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اسی دن حضرت سیدنا آدم پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اجسام یعنی جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے جیتے جی ایک بار پھر ماہ رجب المرجب کو پا لیا. آج رجب المرجب 1431 سنہ ہجری کی پانچویں شب ہے. رجب المرجب میں جہاں بہت ساری برکتیں ہیں، الحمدللہ اس کی چھٹی تاریخ کو اللہ کے ایک مقبول بندے عطا رسول خواجہ خواجگاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کا عرس بھی منایا جاتا ہے. 6 رجب المرجب کو اجمیر شریف میں منقول ہے، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے، نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کے تذکرے کو سننے لگے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہوگا. تو سلسلہ حالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضور سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمت اللہ القوی کی بڑی شان ہے، جب مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو حضرت سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، معین الدین کے معنی ہے دین کا مددگار. تو یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. آپ کا نام تو حسن ہے، ہمارے ہاں یہ نام رکھا جاتا ہے، یہ خود ستائی والا معاملہ ہے کہ معین الدین. یہ امام حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کو بارگاہ رسالت سے لقب ملا ہے. تو ہم غلام معین الدین ہیں، معین الدین کے غلام ہیں الحمدللہ. وہ بہرحال یہ کہ ارشاد ہوا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مسائی جمیلہ سے لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے. وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہوئی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا. اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچ گیا. مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر، یعنی پریشانی دیکھ کر، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے. ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار یعنی سرکل کے قریب آ کر بے کار ہو جاتے. اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے. جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو یعنی استاد خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا. جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے پیچو تاپ کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا. مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے. میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نالین مبارکین یعنی مبارک جوتیوں کو اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی وہ جوتیاں بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی، جادوگر کے بھی اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی. ہر ضرب میں وہ بوکھلا کر نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا اور عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوا. آج بھی حضرت سیدنا عبداللہ بیابانی جو سابقہ خوفناک جادوگر، آج بھی ان کا مزار عبداللہ بیابانی قدس سرہ ربانی، ان کا مزار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں موجود ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے. یہ جگہ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی. راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا ہم لوگ جاتے ہیں تمہارے اونٹ یہاں بیٹھے. چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا. صبح ساربان آئے, ساربان اونٹ کی نگرانی اور نگہبانی وغیرہ جو کرتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں. صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے. ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی. ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے. جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلی تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. صلوا علی الحبیب. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے. کافروں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کے لوگ ملچ کہتے تھے, ناپاک معاذ اللہ نجس, تو یہ ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں, اپوتر کر رہے ہیں. چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا. تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے ایک چھاگل انہیں پانی رکھنے کا مٹی کا برتن جیسے یہ جگ رکھا ہوا ہے, یہ جگ انگلش لفظ ہے, اس کو چھاگل بھی بولتے ہیں. تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے ایک چھاگل دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ. خادم نے جا کر جو ہی چھاگل کو پانی میں ڈالا سارے کا سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا. لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کا پانی واپس تالاب میں انڈیل دو. خادم نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا. ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. تو ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ معلوم ہوا کہ سراپا کرامت تھے, اور اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کا, مگر جب دین کا کام لینا چاہتا ہے, مسلمانوں کا پیشوا بنانا چاہتا ہے, اور اس کی تو بس اس کو اپنی خصوصی نوازشات سے بہرہ مند کرتا ہے اور ولایت کا تاج اس کے سر پر رکھ کر باکرامت بنا دیتا ہے. یہ اسی کی عطا ہے, اس کی عنایت ہے. کہ ولایت جو ہے وہ قسمی نہیں ہوتی کہ بھائی اتنا پڑھ لو فلاں ورد وظیفہ کر لو تو ولی بن جاؤ گے, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ملتی ہے, عطائی ہوتی ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو دیکھیے, اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے, نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے اسے قبر میں اتارا. حضرت سیدنا بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الکافی فرماتے ہیں, تدفین کے بعد تقریباً لوگ چلے گئے, مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے. اچانک آپ کے چہرے زیبہ پر رنج و غم کے آثار نمایاں ہوئے. کچھ دیر کے بعد آپ کی زبان حق ترجمان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا, اور آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار ظاہر ہو گئے. بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی فرماتے ہیں, میرے استفسار یعنی پوچھنے پر فرمایا, میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا. اتنے میں میرے مرشد کریم حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی تشریف لائے. یہ عموماً عثمان ہارونی بولتے ہیں لوگ, کوئی عثمان ہارونی بولتا ہے, کوئی عثمان ہرونی بولتا ہرونی پڑھتا ہے, تو یہ اصل تلفظ ہے عثمان ہرونی. خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کا اس میں گرامی ہے, خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمت اللہ الغنی. تو آپ تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا, اے فرشتوں, یہ بندہ میرے مرید معین الدین علیہ رحمت اللہ المبین کا مرید ہے, اس کو چھوڑ دو. فرشتے کہنے لگے, یہ سخت گناہگار تھا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی, اے فرشتو, ہم نے عثمان ہرونی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا. اللہ یا رسول اللہ, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, شکایت سے درس ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا یہ بڑا مفید ہوتا ہے, کہ اس پر رقم کچھ بھی خرچ نہیں ہوتی اور فوائد اس کے دنیا آخرت میں بے شمار, اور اس کی برکت سے عذاب قبر دور ہونے کی بھی امید ہو جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف جب 15 برس کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا. وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی, اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا. خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور اس کے درختوں کی آبیاری فرماتے. ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمت اللہ القوی باغ میں داخل ہو گئے. جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اس اللہ کے مقبول بندے پر پڑی, فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا. پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشا انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور ان کے سامنے ادب سے دو زانو, جس طرح نماز میں تحیات میں بیٹھتے نا, اس طرح دو زانو بیٹھ گئے. جب بھی بیان بھی ہو رہا ہو, سنت عمرہ درس ہو رہا ہو, کوشش کیا کریں کہ دو زانو جب تک بیٹھ سکیں بیٹھ جائیں, اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا ادب کا. تھک جائیں تو جس طرح چاہیں بیٹھیں, پھر تکن دور ہو جائے تو پھر یاد آنے پر دو زانو ہو جائے کریں. اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہوں میں اور علماء کرام کے پاس حاضری ہو, اس وقت بھی ادبن دو زانو بیٹھنا کار ثواب ہے. نہ جانے اللہ تعالی کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا باعث بن جائے. اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا کہ دیکھو کتنا باادب ہے کہ دو زانو بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح احترام کیا. تو یہ انداز بھا گیا, خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا. کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا, خواجہ صاحب کے دل کی دنیا ایک دم بدل گئی. آپ کے قلب میں مدنی انقلاب پیدا ہو گیا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا باغ, پن چکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا, ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر رائے خدا کے مسافر بن گئے. اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر بے حساب کرم نوازیاں فرمائیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے پیشوا اور ہند کے بے تاج بادشاہ بن گئے. دیکھو نا, بڑے بڑے بادشاہ ہوئے, آئے اور چلے گئے, لیکن اس بے تاج بادشاہ کو دیکھو کہ صدیاں بیت گئی, دنیا سے رخصت ہوئے, آج بھی اپنے مزار پر لاکھوں جمع کیے ہوئے, کوئی زندہ بھی لاکھوں جمع کر کے دکھائے. کوئی بادشاہ کوئی وزیر لاکھوں جمع نہیں کر سکتا, جیتے جی بھی کر لے تو اس کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑے, آسان نہیں ہے. یہ کس طرح جمع کرتے ہیں یہ مجھے اس کا کچھ تجربہ ہے, لیکن غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو دلوں پر سلطنت ان کی قائم ہے اور لوگ دنیا بھر سے کھینچے چلے جاتے ہیں. وہ صدیاں بیت گئیں, آج بھی سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی سلطنت لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑا کروڑ افراد کے دلوں پر قائم ہے. یعنی نہ صرف مسلمان بلکہ کفار بھی آپ کے دربار میں سر نیاز آ کر جھکاتے ہیں. یعنی ہم اپنوں کو تو اگر جمع کر بھی لیں زور لگا کر, لیکن یہ غریب نواز کی سلطنت کیسی ہے, یہ غیروں کو بھی اپنے قدموں میں جھکا رہے ہیں. اور کیسی آپ کی مطلب شان ہے. ایک بار آپ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں سفر پر تھے, راستے میں وہ ڈاکوؤں نے ہلّا بول دیا, سارا مال وہ چھین لیا, مسلمان گھبرا گئے. غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر جلال ڈاکوؤں پر ڈالی, ان پر تھر تھری تاری ہو گئی, گھبرا گئے اور ایک دم آپ کے قدموں میں گر گئے. میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مدنی پھول برسانے شروع کر دیے, یعنی آپ نے ان کو مدنی پھول ارشاد فرمانے شروع کیے. مزید ان کے دلوں پر اثر ہوا, یہاں تک کہ سارے کے سارے ڈکیتیوں اور گناہوں سے تائب ہو گئے, توبہ کر لی. تو خفتگان شب غفلت کو جگاتے تا گئے یا خواجہ, خفتگان شب غفلت کو جگا دے تا گئے, سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا, سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ایک روز حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا شیخ اوحد الدین کرمانی قدسہ سرہ نورانی اور حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت اللہ القوی, یہ جگہ تشریف فرماتے ہیں, یہ تینوں حضرات تشریف فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا تیروں کمان لیے وہاں سے گزرا, اسے دیکھتے ہی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بچہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا. بالآخر یہی ہوا کہ کچھ عرصے میں وہ لڑکا دہلی کا بادشاہ بن گیا, اور آج بھی اس کا نام مشہور ہے تاریخ میں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سو نے سنا ہو, اس کا نام ہے سلطان شمس الدین التمش. یہ وہی بادشاہ ہے کہ جس کی پیش گوئی میرے آقا خواجہ غریب نواز نے اس کے لڑکپن میں فرما دی تھی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے سنائے بھائیو, ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ غائب کا علم تو صرف اللہ عز و جل ہی کو ہے, خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیسے غیب کی خبر دے دی. تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب و شہادہ ہے, اس کا علم غیب ذاتی ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ سے, یعنی اس کا علم غیب ذاتی ہے, اسے کسی نے نہیں دیا, اپنے آپ ہے اس کو علم غیب, کسی کا دیا ہوا نہیں ہے, اور ہمیشہ 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 سے جس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے, اب جب کب کی یا گنجائش ہی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ سے, جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظم رحمہم اللہ السلام کا علم غیب عطائی ہے, عطائی معنی دیا ہوا, کس کا دیا ہوا, اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ سے بھی نہیں, یعنی جب دیا تب سے ہے، جب سے دیا تب سے، ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے اللہ، یہ قاعدہ یاد رکھ لو گے نا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور اسے کسی نے بھی نہیں دیا، اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور باقیوں کا اولیاء کرام وغیرہ کا علم غیب یہ عطائی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہے، جب سے دیا تب سے ہے۔ تو اس فرق کے ہو جانے کے بعد اس میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی مماثلت نہ رہی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے ملا دیا، اللہ جیسا کر دیا، یہ نہیں کہا جائے گا، فرق آ گیا نا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک صفاتی نام ہے عالم، اللہ تعالی عالم ہے، یہ میں سمجھتا ہوں سبھی سمجھتے اس بات کو کہ اللہ عالم ہے۔ ابھی میں نے کہا عالم الغیب و شہادہ، غیب اور ظاہر اور چھپی سب کو جانتا ہے، تو بہرحال اس کا ایک صفاتی نام ہے کہ صفت عالم، اللہ عالم ہے۔ اور آج دنیا میں بھی علماء کتنے ہیں نا بھائی، آپ کی مسجد کا امام آپ کہیں گے بہت اچھا عالم ہے، تو یہ تو کفر ہو گیا، شرک ہو گیا صاحب، جو عالم تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم ہے ہی نہیں، تو یہ منطق نہیں چلے گی نا۔ آپ بولو گے بھائی اللہ عالم ہے تو وہ ذاتی عالم ہے، اپنے آپ سے عالم ہے، اس کو کسی نے علم سکھایا نہیں، اس کو کسی نے علم پڑھایا نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ذاتی طور پر عالم ہے، اور دوسرا فرق یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے عالم ہے، کوئی سرا ہی نہیں اس کا کہ کب سے، جب سے، تب سے، اب سے، یہ کچھ بھی نہیں، ہمیشہ سے وہ عالم ہے۔ اور ہمارا جو عالم ہے مسجد کے خطیب صاحب جو عالم ہے نا، اچھے عالم ہیں، اچھا خطاب فرماتے ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، عالم ہیں، تو وہ تو کل تک تو بیچارے مطلب یعنی کہ ماڈرن تھے، یہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے، مثال کے طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے، اور پھر ان کو جذبہ پیدا ہوا تو دعوت اسلامی کے جامعیت المدینہ میں داخلہ لے لیا، تھے بڑے ذہین تو اچھا پڑھے، اور ماشاءاللہ یہاں سے پڑھ کر یہ درس نظامی انہوں نے پورا کیا، دستار بندی ہوئی، مزید انہوں نے پڑھا، تخصص فی الفقہ بھی کر لیا ہے نا، پڑھتے پڑھتے پھر وہ یہ بہت بڑے عالم بن گئے۔ تو یہ کب سے عالم بنے؟ پڑھ 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 کر گیا، جب عالم کی تعریف ان پر صادق آئی عالم بن گئے۔ تو یہ فرق ہو گیا نا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ خود بخود ماں کے پیٹ سے عالم نہیں ہے، اگر کوئی بالفرض بالفرض ماں کے پیٹ سے بھی عالم بن کر آتا ہے تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اللہ جیسا ہے، یا اللہ کب کسی کے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے بھی نہیں جانا، نہ اس نے کسی کو جانا، نہ وہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تو پاک ہے۔ تو عالم بھی در حقیقت اس کو اللہ نے بنایا، بظاہر بندے نے اس کو پڑھایا، حقیقت میں اللہ نے اسباب پیدا فرمائے تو اللہ نے بنایا۔ تو یہ فرق ہو گیا نا کہ عالم، اللہ بھی عالم ہے اور بندہ بھی عالم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہاں تو ایک اور بھی فرق ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو لا متنائی ہے، کا کوئی یعنی کہ حد ہی نہیں ہے، بندے کا علم متنائی ہے، محدود ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا ہے، ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ پھر بندے کو نسیان کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھول سے بھی پاک ہے، تو بڑا فرق ہے۔ لیکن عالم ہم نے جب کہا کسی کو تو آپ یعنی کہ وہ ایک دم آنکھیں نکال کر گورو کہ شرک کر دیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اللہ عالم ہے، اس کے سوا کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا، نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے کو علم غیب نہیں ہو سکتا، اللہ کے دیے سے دوسرے کو بھی علم غیب ہو سکتا ہے، بلکہ ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت سنی۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی غیب تو چھپی ہوئی بات کو بولتے ہیں، تو جب اللہ نے بتا دیا بندے کو تو اس کے لیے غیب تو رہا نہیں، تو ظاہر ہو گیا، یہ ایک وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے۔ تو پھر تو اللہ کو بھی عالم الغیب نہ کہا جائے نا. تو جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہی نہیں ہے, جب کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے نہیں, واقعی کوئی بھی چیز, کوئی بھی بات, قصور رہا, کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ہماری بہت ساری چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں. آپ کو اپنے آپ کی کلیجی نظر آتی ہے, آپ کہیں گے نہیں آتی ہے نا, تو آپ کی کلیجی اللہ سے نہیں چھپی ہوئی. ایک ایسے مثال ذہن میں آئی تو میں نے دے دی, اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں, ہم سے ہماری اپنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں, بلکہ ہماری پیٹھ ہم سے چھپی ہوئی ہے. چلو دیکھ کے بتاؤ اپنی پیٹھ, آپ نہیں دیکھ سکتے, مڑیں گے آپ نہیں دیکھتے. بہت کو ورزش کر لے اور تھوڑی سی جھلک اپنی پیٹھ کی دیکھ لے تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ یا آئینوں کے ذریعے کوئی ترکیب بنا کے دیکھ لے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو اسباب کا بھی تو محتاج نہیں ہے نا, وہ تو ایک میں سمجھا رہا ہوں مثال کے لیے. تو اللہ کے علم میں اور ہمارے علم میں یقیناً اتنا فرق ہے کہ اس کو ملایا نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جب عالم الغیب کہتے ہیں تو اس کا مطلب غیب کی کوئی تعریف اور ہے. غیب کے معنی وہ نہیں جو شیطان نے آپ کے کان میں بول دیا کہ غیب معنی چھپی ہوئی چیز, اور بندے کو جب بتا دیا گا تو اس کو غیب تو علم غیب ہوا ہی نہیں. نہیں, بتانے کے باوجود وہ علم غیب ہی رہا, ورنہ پھر اللہ کو بھی عالم الغیب کہنا پھر نہیں چاہیے. اور آپ بولیں گے نہیں تو نہیں کیسے, تو قرآن نے کہا ہے ہو اللہ الذی, کی آپ نے وہ آیتیں تو سنی ہی ہوں گی, بہت سو کو یاد ہوں گی, سورہ حشر کی آخری تین آیتیں جس کی فضیلت بھی بہت ہے کہ صبح و شام اگر کوئی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین بار پڑھے, بسم اللہ بھی پڑھ لے اور پھر ہو اللہ الذی سے آخر تک پورا کر لے, تو اس میں اس کی فضیلت یہ کہ صبح پڑھے تو شام تک اور شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو اسی میں عالم الغیب والشہادہ بھی ہے. میں آپ کو اصول برکت کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تو کیا ایک منٹ کا بھی کام نہیں ہے اگر آپ عادت بنا لیں گے ہر صبح شام پڑھنے کی, تو انشاءاللہ فائدہ ہے. بلکہ شاید ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس جس بار انہوں نے پڑھی نا, جیسے آپ نے شام کو پڑھ لی تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے. اگر اس دوران یہ پڑھنے والا فوت ہو گیا تو شہید ہے, تو اتنی آسانی سے شہادت کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو اس کو سب پڑھیں, یاد نہیں ہے تو قرآن پاک میں پڑھ لیں, سورہ حشر 28 پارے میں ہے اور اس کی یہ آخری آیتیں ہیں. اور یہ شجرہ قادریہ میں بھی یہ ورد غالباً موجود ہے, اور اپنے مدنی پنجسورہ میں بھی ہے. مدنی پنجسورہ میں تو یہ پوری آیتیں لکھی ہوئی بھی ہیں. تو اس کو پڑھ لیجیے, عادت بنا لیجیے کوشش کر کے, تو انشاءاللہ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے اور اس دوران فوتگی پر شہادت کی بھی بشارت ہے. صبح شام کی تعریف بھی نوٹ کر لیجئے. صبح سے مراد ہمارے ہاں صبح بھائی کسی کی 8 ہوتی ہے, کسی کی 10, اور کوئی سمن شاہ ہوتا ہے تو اس کی 12 صبح ہوتی ہے, ناشتہ کرتا ہے اٹھ کے 12, خاص کر اتوار وغیرہ چھٹی کے دن لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں, ان کی صبح بہت دیر سے ہوتی ہے, بارہ ایک بجے اٹھ کے ناشتہ کرتے ہوں گے. تو صبح یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم صبح کہیں, عرفن تو اس کو صبح کہتے ہیں, لیکن صبح کی تعریف یہ اوراد و وظائف کے لحاظ سے نوٹ کر لیجئے کہ آدھی رات ڈھلنے سے, غروب آفتاب سے ان مانوں کا رات شروع ہو جاتی ہے. ویسے رات عشاء کی نماز کا وقت یہ نہیں ہے غروب آفتاب, لیکن جہاں رات آدھی کا حساب لگا نا, تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ سارا پیریڈ جو ہے, اس کے بیچوں بیچ آپ دو حصے کر لیں. اب اس کے بعد جو وقت ہے نا وہ آدھی رات کہلائے گی. مثال کے طور پر غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک سپوز کریں کہ آٹھ گھنٹے کی رات ہے. تو اب غروب آفتاب ہے سات بجے, آج کل کم و بیش بھائی سات بج کے تقریباً ڈبل بارہ منٹ, تو چلیے چلو ڈبل بارہ منٹ, سات بج کر ڈبل بارہ منٹ, اور آٹھ گھنٹے کی رات میں نے مثال دی آپ کو, واقعی آٹھ گھنٹے کی یہ نہیں کہہ رہا, بدلتی رہتی ہے. تو اب چار گھنٹے آدھا ہوا نا, آٹھ گھنٹے کی رات ہے تو آدھا حصہ چار گھنٹے, تو سات میں چار ملا لیں سات ڈبل بارہ پر, تو ہو گئے گیارہ بج کر ڈبل بارہ منٹ پر ہو گئی رات آدھی. اب آدھی رات کو ڈھلنا ہے, تو مثال کے طور پر گیارہ بج کر پچیس منٹ پر آدھی رات ڈھل چکی, تو گویا گیارہ بج کر پچیس منٹ پر آپ یہ پڑھیں گے تو یہ صبح کو پڑھنا کہلائے گا. لیکن یہ حساب میں نے یہ وہ مثال دی آپ کو, وہ تو آپ کو نظام الاوقات دیکھنا پڑے گا, بدلتا رہتا ہے, کبھی بارہ بجے, کبھی پونے بارہ بجے, کبھی ساڑھے بارہ بجے. آج یہ ڈھلے گی پھر دنیا کے پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی مدنی چینل ہے, کہیں رات چھوٹی ہوتی ہے کہیں بڑی ہوتی ہے. تو اس طرح اس حساب سے وہاں آدھی رات کا ان کو حساب نکالنا ہوگا. اسی طرح شام کا وقت بھی ہم کو, ہم لوگ شام کب کہتے ہیں, ہماری شام تو مغرب کے بعد بھی شام ہی ہوتی ہے ہماری, لیکن یہ شام جو ہے نا جس میں آپ کو ورد و وظیفہ پڑھنا ہے, تو یہاں شام کی ڈیفینیشن یہ کہ دوپہر ڈھلے سے غروب آفتاب تک شام ہے. دوپہر کب ڈھلتا ہے, جب زوال ہوتا ہے, زوال آفتاب آپ نے سنا ہوگا, تو یہ زوال کو ڈھلنا ہی کہتے ہیں, زوال مانے ڈھلنا. تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, جب سورج ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, زوال آفتاب پر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی ورد و وظیفہ پڑھنے والے کی شام ہو گئی. تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جو ورد پڑھ لیا جائے وہ شام میں پڑھنا کہا جائے گا. یہ تعریف آپ کو مل جائے گی مدنی پنسورہ میں, مل جائے گی یہ شجر قادریہ میں بھی مل جائے گی, اور یہ دراصل لی گئی ہے الوظیفۃ الکریمہ میں سے, جو حجت الاسلام شہزادہ اعلی حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ المنان نے سرکار اعلی حضرت کے معمولات جس میں جمع کیے ہیں, الوظیفۃ الکریمہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ علم غیب, چاہے وہ غیب وہ معلوم ہو جائے تب بھی غیب ہی رہے گا, کہ اس کی تعریف وہ نہیں جو ایک عام ذہن میں آتی ہے غیب مانے چھپی ہوئی چیز. چنانچہ تفسیر بیضاوی مشہور تفسیر ہے, اس کی جلد اول صفحہ 116 پر علم غیب کی تعریف اس طرح لکھی ہوئی ہے, غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس نہ پا سکیں, اور نہ بداحتن یعنی بغیر غور و فکر کے اس کو عقل تسلیم کرے. حواس یہ پانچ حواس ہیں نا, مشہور پانچ حواس, حواس خمسہ جس کو بولتے ہیں, یعنی کہ قوت باصرہ دیکھنے کی قوت, قوت شامہ سونگنے کی قوت کو قوت شامہ کہتے ہیں, قوت سامعہ سننے کی قوت, قوت لامسہ چھونے کی ٹچ کرنے کی قوت, قوت ذائقہ چکھنے کی قوت. تو ان پانچوں ذریعوں سے غیب جو ہے نا ان پانچوں ذریعوں سے معلوم نہیں کیا جا سکتا. ان پانچوں ذریعوں میں سے کسی بھی ذریعے سے معلوم کیا گیا تو وہ غیب نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے شہد کو چکھ لیا اور اب کہا کہ یہ میٹھا ہے, دیکھو اس کے اندر مٹھاس ہے, تو یہ غیب نہ رہا کہ آپ کو پتا ہے کہ چکھا ہے آپ نے, کبھی بھی چکھا ہے تو پتا ہے غیب شہد میٹھا ہوتا ہے, یہ معلومات ہے آپ کو. تو اب یہ خبر دینا یہ غیب نہیں کہلائے گا. اسی طرح بعض اوقات یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے, بھلے نہیں دیکھا آپ نے لیکن پتا ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ جنرل اسٹور پچھلی گلی میں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ روزانہ 8 بجے کھل جاتا ہے, تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے جاؤ وہ جنرل اسٹور کھل گیا وہاں سے وہ شہد کی شیشی لے آؤ. تو اب آپ نے تو یہ خبر دے دی, خبر یا جملہ کہہ دیا کہ جاؤ جنرل اسٹور کھل گیا, حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں پچھلی گلی میں 9 بجے ابھی. تو یہ کیا آپ نے عقلی طور پر اپنی اٹکل سے کہا کہ کھل گیا ہے, تو اگرچہ وہ جا کر دیکھے تو واقعی کھل گیا ہے, تب بھی یہ علم غیب نہیں ہے. کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو بداحتن معلوم نہ کیا جا سکے. تو اس کو غیب ہی کہیں گے. بہرحال یہ کہ جو حواس خمسہ کے بغیر جانا جائے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن پاک میں بھی جس کو عالم الغیب و شہادہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتا ہے حالانکہ اس کے سامنے ہے وہ, لیکن پھر بھی وہ غیب کی تعریف ہے اس کی. اچھا اب جیسے کہ دیکھو قرآن پاک میں 12:30 سورۃ التکویر آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هُوَ عِلَى الْغَيْبِ بِغْضَنِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں مراد یہ ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بتاتے ہیں. تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 357. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بتا دینے کے باوجود وہ غیب ہی رہا, جیسے کہ قرآن کی آیت میں بھی اس کو غیب ہی کہا گیا اور مفسر نے بھی اس کو غیب ہی بتایا. اور یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے. بھائی جس کو ہوگا وہی بتائے گا نا, نہیں ہوگا تو کیسے بتائے گا. اور یہ تو قرآن اعلان کر رہا, اب تو فیصلہ تو قرآن نے کرنا ہے نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا نا. اب قیاس کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو وہ تو آپ کو نالے میں گرا دے گا, گٹر کے اندر پھینک دے گا جا کر. اللہ نے جب علم غیب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے وما ہوا علی الغیب بغضنین, یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو بخیل کون نہیں ہوتا؟ جس کے پاس ہوتا ہے, جس کے پاس ہوتا ہے اور وہ دیتا ہے تو اب وہ بخیل نہیں ہے. تو جب دیا ہے جبھی تو وہ دیتے ہیں نا, تو اللہ نے علم غیب دیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا ہے. اب جب اللہ نے دیا ہے تو میرے اور آپ میں کب جرت ہے کہ ہم کہیں کہ علم غیب نہیں ہے؟ معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, توبہ توبہ, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت نصیب کر دے کہ ہماری زبان تو زبان, ہمارے دل میں بھی یہ وہم گزرے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. اس سے پہلے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب کر دے. میرے آقا اعلی حضرت کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا پیارا عقیدہ, سبحان اللہ, کیا پیاری بات ارشاد فرمائی. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فیضان علم غیب مصطفیٰ، فیضان علم غیب خواجہ، فیضان علم غیب غوث الورا، فیضان علم غیب انبیاء، فیضان علم غیب اولیاء، اور کوئی غیب کیا تم سے لیا بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے آقا نے اللہ تعالی کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. یہ بتا دوں، یہ صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت خاصہ. یعنی دنیا میں، دنیاوی زندگی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی، کسی نبی کو نہیں ملی، کسی ولی کو نہیں ملی. خوابوں میں تو خیر زیارت بہت سے اولیاء کرام نے کی اور ممکن ہے خوابوں میں زیارت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن بیداری میں زیارت سر کی آنکھوں سے، یہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ یہ سرکار ہی کو زیارت ہوئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جبکہ اللہ تعالیٰ غیب الغیب ہے، جب اللہ تعالیٰ غیب الغیب ہے وہ نہ چھپا، یعنی اس کی زیارت ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اجازت سے، تو اب اور کیا چیز ہے جو محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ جا رہ سکتی ہے؟ یہ اپنے مستند تفسیروں میں ایک بات لکھی ہے، یاد آئی مجھے، ٹوٹی پھوٹی یاد آ رہی ہے، کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی دیکھی، اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی، اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، صرف تجلی دیکھی، تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آپ کی ان ظاہری آنکھوں میں اتنی چمک آ گئی، آپ کی نگاہوں میں اتنی تیزی آ گئی تھی، اتنی تیزی آ گئی تھی کہ رات کے اندر دور پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے، اتنی تیزی آ گئی تھی نگاہوں میں. یہ اللہ کی شان ہے، کسی تجلی دیکھنے سے یہ بات پیدا ہو گئی. تو جب خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ کیوں نہ ہماری دل کی باتوں کو بھی جان لیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. میرے آقا اعلی حضرت بڑے خوش عقیدہ بزرگ ہوئے، پر ان کا دامن تھام لو، انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکو گے، انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکو گے، یہ سیدھا جنت میں لے جا کر آقا کے قدموں میں ہمیں پہنچا دیں گے. تو میرے آقا اعلی حضرت ادائے کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ نہیں یا معنی ظاہر یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ پر ظاہر نہ ہو ہر چیز آپ پر ظاہر ہے جب آپ آسمان کو دیکھ لیتے ہیں لوہے محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں دل میں جو کچھ ہے وہ بھی جان لیتے ہیں تو پھر اور کیا چیز آپ سے چھپی رہ سکتی ہے بلکہ قرآن پاک کی نص اس پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وارد ہوئی چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کے بارے میں علم غیب کے بارے میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَتَّخِذُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ترجمہ کنزول ایمان اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو گویا فرما رہے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ فرما رہے اپنی قوم کے سامنے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو انہیں جو گھر میں چھپ کے کھایا وہ میں بتا دیتا ہوں اور جو بچا کر رکھا وہ بھی کہہ دیتا ہوں تو ان باتوں میں تمہارے نشانی ہے نہ کافروں سے فرما رہے کہ تمہارے نشانی ہے بڑی نشانی چھوٹی بھی بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پتا چلا کہ علم غیب اسی کی سمجھ میں آتا جو ایمان رکھتا ہو تو یہ تو ایمان والوں کا مسئلہ ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ علم غیب تسلیم کرتا ہے اور کافر ہے وہ مطلقاً علم غیب کا انکار کرے گا جیسے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں انفرادی کوشش فرما رہے ہیں اور ان کے اس مقولے کو قرآن پاک نے نقل کر کے آیت قرآنی بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ہمارے لیے مطلب انہیں کہ دلیل بنا دیا کہ نبی کو علم غیب ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ کہ صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ تم جو کھاتے ہو وہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے اور جو کچھ گھر میں بچا کر رکھتے ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے اب اگر یہ بھی علم غیب نہیں تو پھر پتہ نہیں کون سا علم غیب ہوتا ہے حقیقت میں یہ بھی علم غیب ہے الحمدللہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے تو آقا عیسیٰ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کی کیا شان ہوگی فیضان علم غیب مصطفیٰ بلکہ اولیاء کرام کی شان سنو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ خاتم المحدثین کہلاتے ہیں اور محقق علی الاطلاق بھی ان کو بولتے ہیں بہت بڑے پائے کے عالم پرانے عالم ہیں صدیوں پرانے دہلی میں آپ کا مزار فائض الانوار ہے یہ فرماتے ہیں اخبار الاخیار ان کی اپنی تصنیف ہے اخبار الاخیار صفحہ نمبر 15 میں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی کا یہ ارشاد معظم نقل کرتے ہیں اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیکھتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والی بوتل کی طرح ہو اب یہ غوث پاک فرما رہے اور مولا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم جن کی مثنوی بہت مشہور ہے حضرت عارف باللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ مثنوی شریف بہت مشہور ہے بھی صدیوں پرانے بزرگ ہیں یہ فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، از کے محفوظ است محفوظ از خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ کے پیش نظر ہوتا ہے، جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سن